السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ صفحہ نمبر 14 آیت نمبر 89-93. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کا یہ جرم بیان کیا گیا تھا کہ ان لوگوں نے تکبر کیا، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی اور رسولوں کو جھٹلایا اور بعض اوقات رسولوں کو قتل بھی کر دیا. یہ ان کا سب سے بڑا جرم تھا. اور اپنے ہی ساتھیوں کو وہ اپنے شہر سے نکال دیتے تھے، یعنی اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر وہ لوگ ظلم کرتے تھے. اب آج مزید ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اور ایکچولی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا انہوں نے، بلکہ آپ کا جس نے انکار کیا اس نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کیا، مطلب اس نے قرآن کا بھی انکار کیا. تو اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل کے دروازے کھولے، ہمیں شرح صدر عطا کرے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارا دل، ہمارا سینہ کھل جائے، تاکہ ہم ان آیات کو بہتر طور سے سمجھ سکیں اور پھر اپنے اعمال درست کر سکیں. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَلَمَّا، اور جب جاءهم، آئی ان کے پاس کتاب، ان کتاب، من عند اللہ، پاس اللہ سے یا پاس اللہ کے، مصدق، تصدیق کرنے والی، لما، لیے جو، معهم، ان کے ساتھ ہے، وکانو، اور تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحونا، وہ فتح مانگتے، علی الذین کفروا، اوپر ان کے جنہوں نے کفر کیا، فلما، تو جب جاءہم، آیا ان کے پاس، ما، جو، عرفوا، انہوں نے پہچانا، کفروا، کفر کیا انہوں نے، بھی ساتھ اس کے، فلعنت اللہ، تو لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، اوپر کافروں کے. اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، اور تھے وہ پہلے اس سے فتح مانگتے، خلاف ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب آ گیا ان کے پاس وہ حق جس کو انہوں نے پہچان لیا، تو کفر کیا انہوں نے ساتھ اس کے، تو لعنت ہے اللہ کی کافروں کے اوپر. یہاں پر دراصل پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن ہمیشہ تورات کی تصدیق کرتا ہے اور انجیل کی بھی، یعنی قرآن میں تمام کتابوں کی تعلیمات کو جمع کر دیا گیا ہے. اور یہاں پر اصل میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب ان کے پاس کتاب آ گئی، جو ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے. ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات. تو جو تورات کو تم پیش کرتے ہو، تو وہی تورات کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے. اور ان کو اس بات کا علم اور یقین تھا کہ یہ قرآن واقعی میں اللہ کی طرف سے، کیونکہ اس میں تورات کا بھی ذکر تھا. اور ایکچولی کیا ہوتا تھا کہ جو زمانے جاہلیت میں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو قبیلے آباد تھے، اور یہاں پر یہ جو یہود آ کر آباد ہوئے تھے، جو بند توڑ سیلاب آیا تھا ملکہ سبا کے علاقے میں، یمن کا کچھ علاقہ تھا، وہاں سے یہود آ کر آباد ہوئے تھے یہاں پر. اب اللہ عالم، کچھ ہسٹری یہ بتائی جاتی ہے، اور کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ اوس جو قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی وہیں سے آئے تھے، یمن سے، اور وہیں آ کر آباد ہوئے تھے. تو ایک قبیلہ تو مشرق تھا، یعنی اوس اور خزرج، یہ دونوں مشرق تھے، اور یہ باقی کے یہود تھے جو کہ اہل کتاب میں سے تھے. تو جب یہ اہل کتاب یہاں آ کر آباد ہوئے مدینہ، تو مدینہ آ کر وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اچھا رک جاؤ، اب ہمارے پاس ایک رسول آنے والا ہے، اس رسول کے ساتھ مل کر پھر ہم جنگ کریں گے اور ہم ہی فتح یاب اور غالب ہوں گے. تو اکثر اوس اور خزرج یہ باتیں سنا کرتے تھے، اور ان کے دل میں یہ بات تھی، اوس اور خزرج کے دل میں، کہ اچھا ان کا رسول آنے والا ہے اور ان کے نبی کے ساتھ مل کر یہ جنگ کریں گے. تو جب بھی کبھی ان کے اور مشرقین کے درمیان جنگ ہوتی، تو یہ دعا کرتے تھے، یعنی یہود دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس نبی کے ذریعے سے ہماری مدد فرما، اور مشرکین کو ڈرایا کرتے تھے وہ لوگ کہ بس اس نبی کا اب ظہور ہونے ہی والا ہے اور اس نبی کے ساتھ مل کر وہ مشرکین کے خلاف جنگ کریں گے. اب جب اللہ کے رسول آ چکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچان چکے اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تو اس کتاب کو بھی وہ بہت اچھی طرح پہچان چکے, لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, حسد اور سرکشی کی وجہ سے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. آپ دیکھیں یہ حسد کتنی بری عادت ہے اور کس طرح سے انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے. یہ صرف دنیاوی معاملات میں نہیں ہوتا ہے حسد, یہ دینی معاملات میں بھی ہوتا ہے. لہذا حسد سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کرنی چاہیے. تو ان کے اندر کیا بیسیکلی دو جو اس وقت برائیاں موجود تھیں, یعنی کس بنا پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو نہیں مانا, حسد اور سرکشی کی وجہ سے. حسد ان کو اس بات پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے بنی اسماعیل میں سے چن لیا ایک بندے کو اور جس پر چاہا اپنا فضل فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نبوت کا شرف ہے وہ بنی اسماعیل کو کیوں دے دیا بنی اسرائیل کی بجائے؟ ان کو یہ زوم تھا, ان کو یہ خوش فہمی تھی, وہ اس تکبر میں مبتلا تھے کہ چونکہ پے در پہ ہمارے ہی قوم میں رسول آئے ہیں, بنی اسرائیل ہی میں آئے ہیں, لہٰذا اب بھی نبی ہمارے ہی اس میں سے ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں یہ حسد ان کو لے ڈوبا. تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان پر سخت غضبناک ہوا, کیونکہ کفر میں وہ بہت بڑھ گئے تھے اور مسلسل شک اور شرک میں مبتلا چلے آ رہے تھے. استغفر اللہ, آپ دیکھیں بہت بڑی بات ہے یہ. تو ان کا جو انات تھا, ان کا جو ہٹ دھرمی تھی, ان کے کفر کی وجہ سے کیا ہوا, وہ مزید جہالت پر اترا. یعنی جہالت بھی کیسی تھی کہ علم کے بعد کی جہالت, علم آ جانے کے بعد انہوں نے جہالت اختیار کی. تو لہذا اس بنا پر ان کو رحمت سے دور کر دیا گیا. تو یہ کفر کیوں تھا ان کا؟ ان کی بغی اور ان کے حسد کی بنا پر. بغی, انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی, کھلم کھلا نافرمانی کی. اور یہ جو نا فلما جاءہم عرفوا کفروا بہ, اس میں ابن ہشام نئی جو جلد ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, بہت مشہور ہے یہ واقعہ, جو صفیہ رضی اللہ عنہا تھی ام المومنین, جو کہ ہوئی بن اختب کی بیٹی تھی جو یہودی سردار تھا, اور اس کا بھائی, دونوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے, تو ایک بھائی دیکھنے کے لیے گیا. جب دیکھ کر واپس آیا تو دونوں کی جو بات چیت تھی وہ صفیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اپنے والد اور اپنے چچا کی گفتگو کہ دونوں ذکر کر رہے تھے. ایک پوچھا تھا کہ تم نے کیسے پایا, تو کہا کہ ہاں میں نے پہچان لیا, یہ وہی ہیں, نبی ہی ہیں. تو پھر پہلے نے پوچھا کہ پھر کیا ارادہ ہے, تو کہا کہ مرتے دم تک انکار کریں گے, مرتے دم تک اس پر ایمان نہیں لائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ یعنی وہ پہچان گئے تھے. یہ جو ماں عرفو کا لفظ ہے قرآن میں اور دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں گویا کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس طرح سے پہچان گئے تھے یہ لوگ, کیونکہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خبریں دی گئی تھیں وہ ایگزیکٹ ان خبروں کے مطابق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی. اور اسی بنا پر تو یہ یہود یہاں آ کر آباد ہوئے تھے, کچھ یہود اسی بنا پر آ کر آباد ہوئے تھے مدینہ میں. یہ وہ جو آخری نبی ہوگا وہ کھجوروں کے شہر میں ہوگا جہاں کھجور کے درخت پائے جائیں گے. لیکن تمام نشانیں دیکھنے کے باوجود انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی کی, لہذا اس بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گر گئے. آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات ان کے لیے کہی جا رہی ہے کہ فلعنت اللہ علی الکافرین, کافر قرار دیا ہے. وہ اہل کتاب تھے, وہ مسلمان تھے, ان کے پاس قرآن کی جیسی کتاب تھی تورات, وہ بھی عالم ہوا کرتے تھے, مفتی ہوا کرتے تھے, حبر تھے ان کے اندر, احبار تھے, علماء تھے ہمارے جیسے مسلمانوں کی طرح, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کافر قرار دے رہا ہے. تو ایسا کب ہوتا ہے؟ اور کیا آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اور ہم مسلمان ہیں؟ لیکن ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ایکچولی کہیں ہم ضد اور انعد میں تو نہیں الجھ گئے, کہیں ہم کسی دوسرے کی بات ماننا نہیں چاہتے, کہیں ہم آپس میں جو علماء کا, علماء کی رائے کا اختلاف جو ہے اس کی وجہ سے ہم تو نہیں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اور ہم ضد اور ہٹ دھرمی میں ایک دوسرے کی بات نہیں ماننا چاہتے, ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں؟ ہم کو غور کرنا چاہیے اور ہمیشہ غور کریں, ہمیشہ دیکھیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو حسد ہے, یہ جو ضد ہے, یہ جو انعد ہے, یہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا ہے. چاہے وہ خاندان کے کوئی معاملات ہوں, چاہے وہ ہسبینڈ اور وائف کے معاملات ہوں, چاہے وہ بہن بھائیوں کے معاملات ہوں, چاہے سسرال اور میکے والوں کے معاملات ہوں, چاہے آپ کسی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہوں، کسی آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوں، تو یہ جو اناد ہوتا ہے نا انسان کے اندر، جو ضد ہٹ دھرمی کہ میں دوسرے کی بات نہیں مانوں گا، یہ چیز انسان کو لے ڈوبتی ہے. پھر وہ خود اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور ساتھ میں دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. لہذا اس سے، حسد سے اور ضد اور ہٹ دھرمی سے ہم کو بچ کر رہنا ہے. قرآن ہمارے لیے کھلی کتاب ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے کہ یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے. یہودیوں کے جرائم اتنے کھول کھول کر کیوں بیان کیے گئے؟ تاکہ ہم مسلمان الرٹ ہو جائیں، ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آج ہمارے بعد چونکہ کوئی امت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم آپس میں اتنے فساد میں پڑ گئے، آپس میں اتنے ایک دوسرے کے مخالفت میں ہم لوگ پڑ گئے. کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مالکی کہتا ہے. اور بس اس ضد اور ہٹ دھرمی میں اور اناد میں ہم ایک دوسرے کے خلاف فتوے صادر کرتے رہتے ہیں کہ بس میرے پاس جو ہے وہ صحیح ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ غلط ہے. میں صحیح ہوں، تم غلط ہو، میں جنتی، تم دوزخی، میں مسلمان، تم کافر، میں متقی، تم گنہگار. بس یہ معاملہ ہو گیا ہمارا. یہود بھی تو یہی کیا کرتے تھے، اسی لیے کیا کہا گیا؟ آپ غور کریں، فلعنت اللہ علی الکافرین. لعنت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے دوری. اللہ نہ کرے اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں، تو آپ سوچیں کہاں ہمیں جائے پناہ ہوگی ہمارے لیے، اور کہاں ہمیں ٹھکانہ ملے گا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہم سے ناراض ہو جائے. تو ضد اور ہٹ دھرمی سے اپنے آپ کو بچائیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی فرما رہے، بے سمشتر و بہی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیاً ان ینزل اللہ من فضله على ما يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بیسما کتنا ہی برا ہے جو اشترا انہوں نے خرید لیا، بہی بدلے اس کے، انفسم جانے اپنی، ان کے یکفرو انہوں نے کفر کیا، بیما ساتھ جو انزلا نازل کیا اللہ اللہ نے، بغین بطور سرکشی. این ینزل کہ نازل فرماتا ہے اللہ اللہ، من فضل ہی اپنے فضل سے، اللہ اوپر، من یشاؤ جس کے وہ چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے. سبحان اللہ. فباؤ تو وہ لوٹے، بغضب ان سات غضب کے، اللہ غضب اوپر غضب کے، وللکافرین اور کافروں کے لیے ہے، عذاب مہین عذاب ہے رسوا کن. اللہ تعالی محفوظ رکھے، بہت ڈرانے والی آیات ہیں یہ. بری ہے وہ چیز کے بیچا انہوں نے بدلے اس کے اپنے نفسوں کو، یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو نازل کی اللہ نے، حسد کرتے ہوئے اس سے کہ نازل کرے اللہ فضل اپنا اوپر جس کے چاہے اپنے بندوں میں سے، بس پھرے وہ ساتھ غضب کے، اوپر غضب کے، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کن. ایک اور ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بہت بری شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، صرف اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے اپنے فضل میں سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب والے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب ہے. یعنی مہین کا جو لفظ ہے اہانت سے بنا ہے، ہم اردو میں اہانت کہتے ہیں نا، تو اسی سے مہین بنا ہے. تو ان کی اس روش کی وجہ سے، ان کے اس رویے کی وجہ سے، ان کے لیے ذلت اور رسوا کرنے والا اہانت آمیز عذاب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. فباؤ کا مطلب ہوتا ہے رجعو، یعنی لوٹنا، پلٹنا. تو چونکہ اپنے اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ وہی خود لوٹے، یعنی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی کمائی کی، کسی اور کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نہیں آیا، بلکہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے وہ خود لوٹے اس طرف. تو کیا ہی برا ہے جنہوں نے خرید لیا، یا کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے بدلے میں لے لی اپنی جانوں کے. کیا انہوں نے کفر کیا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا؟ بما انزل اللہ، کیا نازل کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ قرآن. یعنی قرآن جو ہے جو کہ حق ہے، تو انہوں نے اس کا انکار کیا. کیوں؟ بغین. یہ جو بغین کا لفظ ہے، یہ قابل غور ہے، اس کو بھی ہم سمجھ لیں. اس کو ویسے تو عام معنوں میں اس کے سرکشی کے معنی آتے ہیں، اور یہ لفظ ایکچولی آج کل بھی ریسرچ سے جو بات ثابت ہوتی ہے، علم نفسیات میں ایڈلر کا ایک بہت مشہور نام ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان کے فطرت میں، اس کے جو جبلت میں ایکچولی یہ تحریک ہے، اس کے اندر سے یہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ اندر ہے، اور بہت ہی طاقتور جذبہ ہے یہ. کون سا جذبہ؟ کہ کسی اور پر غالب ہونا. یعنی انسان چاہتا ہے کہ وہ دوسرے پر چھا جائے، دوسرے پر غالب آ جائے، سامنے والے کی بات نہ مانے. اسی بنا پر انسان دوسرے کی بات ماننا گراں سمجھتا ہے، اس کے اوپر گراں گزرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے۔ تو جو بغین ہے اس کے معنی بھی حد سے بڑھنے اور تجاوز کرنے کے ہیں۔ تو دوسروں پر غالب ہونے کی خواہش میں انسان اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے، اور یہی معاملہ یہود کا تھا کہ انہوں نے دوسروں پر رعب ڈالنے کے لیے زدم زدہ کی روش اختیار کی، یعنی زد ہٹ دھرمی کی، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے ایک شخص کو اپنے فضل سے نواز دیا، استغفر اللہ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب والے غضب کے مستحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیں کہ صرف زد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر کیوں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ نبی ہیں، لیکن حسد اور سرکشی کی بنا پر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، عذاب مہین، اور دائمی نعمتوں سے وہ محروم ہوں گے۔ بس بہت برا ہے ان کا حال، بہت ہی برا ہے وہ معاوضہ، بدلہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کے مقابلے میں حاصل کیا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا جرم کیے تھے؟ ایک تو اللہ کی کتاب کو نہیں مانا، اس کے رسول کو نہیں مانا، اور کفر کیا، ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ لہذا جو بدلہ انہوں نے حاصل کیا وہ بہت برا تھا۔ تو کتابوں اور رسولوں کے ساتھ کفر کیا، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے تھے اور انہیں رسولوں کی صداقت کا بھی یقین تھا، اسی لیے ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ذلت عامل، جو مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کو رسوا نہیں کیا جائے گا، لیکن یہاں پر یہود کو ان کی ہٹ دھرمی، ان کی ضد، ان کے انعاد کی وجہ سے رسوا کیا جائے گا، احانت آمیز، ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا۔ انسلٹ جیسے کی جاتی ہے نا کسی کی، تو انسلٹ والا عذاب ہوگا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو جو کہ حق تھا انہوں نے اس کا انکار کیا، کس بنا پر؟ صرف تعصب کی بنا پر، اور اپنی خواہشات نفس کی انہوں نے پیروی کی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھر گئے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 91، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ وَهُوَ الْحَقُّ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَإِذَا اور جب قِيلَ کہا گیا لَهُمْ ان کے لیے آمِنُوا تم ایمان لاؤ بِمَا اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے قالو انہوں نے کہا نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا علینا ہم پر ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں بما اس کا جو وراءہ علاوہ ہے اس کے وہو الحق حالانکہ وہ حق ہے مصدقاً تصدیق کرنے والا لما اس کے لیے جو معہم ان کے ساتھ ہے قل تو کہے فلما تو کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ نبیوں کو اللہ کے من قبل اس سے پہلے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین مومن اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے تو کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر اور انکار کرتے ہیں وہ اس کا جو اس کے علاوہ ہے حالانکہ وہ قرآن حق ہے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے کہہ دیجئے پھر کیوں قتل کرتے رہے تم اللہ کے نبیوں کو پہلے سے اگر تم تھے مومن یا تم ہو مومن اب یہاں پر ان سے وہی بات پوچھی جا رہی ہے یعنی سوال یہ جملے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو حکم دیا گیا یہود کو کہ اس کتاب پر ایمان لائیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے یعنی قرآن کریم پر تو انہوں نے تکبر اور سرکشی سے کہا کہ ہم تو ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے اور انکار کریں گے اس کا جو اس کے علاوہ ہے آپ دیکھیں ان کی ہٹ دھرمی یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تورات کے سوا جتنی کتابیں ہیں ان سب کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے اوپر فرض تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے یعنی تمام کتابوں پر ایمان لائیں خواہ وہ کتابیں بنی اسرائیل کے نبیوں پر نازل کی گئی ہوں یا ان کے علاوہ کسی اور نبی پر اور یہی وہ ایمان ہے جو فائدہ مند ہے یعنی تمام کتابوں پر ایمان لانا جو تمام انبیاء پر نازل کی گئی ہیں آپ دیکھیں ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے نا یہ ہمیں بچپن سے سکھا دیا جاتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں ایمان لاتی ہوں تمام کتابوں پر نبیوں پر آخرت کے دن پر فرشتوں پر تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانا، تمام کتابوں پر ایمان لانا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پر ایمان لانا. تو اب یہ لوگ اصل میں اس زوم اور خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہمارے پاس تورات ہے، ہم اسی پر ایمان لائیں گے. تو ایکچولی تورات کو تو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر دیا تھا، اور تورات کی تصدیق بھی اسی وقت ہو سکتی تھی جب یہ قرآن پر ایمان لائیں. کیونکہ اگر تم کہتے ہو کہ تورات کو ہم مانیں گے اور قرآن کو نہیں مانیں گے، تو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے؟ تورات کو ماننے کے لیے بھی اب کس کو ماننا پڑے گا؟ قرآن کو. کیونکہ تورات کی تصدیق کرنے والا بھی کون ہے؟ قرآن ہی ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی. تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی تھی ان کے درمیان فرق تو کیا ہی کیا، زبردستی تکبر میں اور زوم میں مبتلا ہوئے، اور اپنے زوم کے مطابق کسی کا تو اقرار کیا اور کسی کا انکار کر دیا. تو یہ ایمان نہیں بلکہ عین کفر ہے. یعنی کچھ چیزوں پر ایمان لانا اور کچھ چیزوں کا انکار کرنا یہ کفر ہے. جیسے کہ بعض لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، کچھ حدیثوں پر ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں جو اخلاقیات والی حدیثیں وہ ہم لے لیں گے، اس کے علاوہ جو حدیثیں ہیں اس کا ہم انکار کرتے ہیں. پھر اسلام میں بھی تھوڑے سے داخل ہوتے ہیں، ایک قدم رکھا اسلام کے اندر، ایک قدم باہر ہی رکھا. وہ کہتے ہیں نا کہ دو قدم دو سواریوں میں. ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ دنیا بھی ملتی رہے اور دین بھی ملتا رہے، دونوں دونوں ساتھ لے کر چلو. تھوڑی دنیا بھی کما لو، تھوڑا دین بھی حاصل کر لو، تھوڑے سے دنیا کے رسم و رواج بھی ادا کر لو، اس سے بھی فائدہ اٹھا لو، تھوڑے سے دین کو بھی فالو کر لو، قرآن خوانی کروا لو، قرآن کی تلاوت سے شروعات کرا لو، اور اس کے بعد جو چاہے رسم و رواج کرو. تو بہت ہی اچھے مسلمان ہیں کہ اچھا اپنی خواہشات بھی پوری کر لی اور مسلمان کے مسلمان بھی رہے. تو ایسے یہود کا معاملہ تھا، جس پر دل چاہتا اس پر ایمان لاتے، جس کا دل چاہتا اس کا انکار کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسا ایمان نہیں چاہیے. سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے مابین یعنی ایمان اور کفر کے درمیان ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں، بلا شبہ وہی کافر ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کافر کہہ رہا ہے. تو کچھ حصے پر ایمان لانا، کچھ کو چھوڑ دینا، کچھ کتابوں کو ماننا، کچھ کو نہ ماننا، کچھ رسولوں کو ماننا، کچھ کو نہ ماننا، یہ کفر ہے اصل میں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر جواب دیا ہے، اور ایکچولی ان کی بات انہی پر ڈال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس سے اب ان کو کوئی راہ فرار نہیں، یعنی اب وہ بھاگ نہیں سکتے، ان کے سامنے ہے دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کا، یعنی جو انہوں نے قرآن کا انکار کیا تھا، دو طرح سے اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے، ریجیکٹ کیا اس بات کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ الحق، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قرآن حق ہے. بس جب یہ قرآن کے جو احکامات ہیں اور قرآن میں جو خبریں ہیں جو کہ حق پر ہیں مبنی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے قرآن، تو جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو دراصل اس کا انکار کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہے. کیونکہ یہ قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا. لہٰذا ان کو یہاں پر جواب دیا گیا کہ ایکچولی تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تورات کو مانتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر مسلمان ہوتا تو وہ ہر نبی کو مانتا ہے اور ہر کتاب کو مانتا ہے، تو تم قرآن کا انکار کر رہے ہو، لہٰذا تم مسلمان نہیں ہو. اور دوسری طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو ریجیکٹ کیا کہ مصدقا لما معہم، یعنی جو تمہارے پاس موجودہ کتاب ہے تمہاری تورات، تو یہ قرآن اس کی بھی تصدیق کرتا ہے. یعنی یہ قرآن دراصل دوسری تمام کتابوں کا محافظ ہے، تو بس تم اس کتاب پر کیوں ایمان لاتے ہو جو تم پر نازل کی گئی، یعنی جو تورات تم کہہ رہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس جیسی دوسری کتاب کا انکار کرتے ہو؟ تو کیا یہ تعصب نہیں؟ اور یہ ہدایت کی پیروی کے بجائے دراصل خواہشات نفس کی پیروی ہے. تو قرآن دراصل دوسری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، تو اس لیے قرآن کو ماننا ضروری ہے. تو یہ قرآن ان کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس جو کتابیں ہیں وہ سچی ہیں. تو دیکھا جائے تو وہ اپنی کتابوں کا ثبوت بھی قرآن کے بغیر نہیں دے سکتے. یعنی آج کس میں موجود ہے یہ بات کہ تورات نازل ہوئی تھی، اور کس کی طرف سے نازل ہوئی تھی؟ ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے، کیونکہ انہوں نے تو کتابوں میں تبدیلی کر دی، تحریف کر دی. تو جب وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تورات کا بھی انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ایک نادانی نہیں تو کیا ہے، یہ حماقت نہیں تو کیا ہے کہ تم کہتے کہ ہم تورات کو تو مانیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو نہیں مانیں گے. تو تورات بھی کس کی طرف سے نازل ہوئی تھی؟ اللہ کی طرف سے. اور تورات کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ قرآن کر رہا ہے. تو اس سے یہ بات پھر واضح ہو گئی کہ ان کا قرآن کا انکار کرنا دراصل ان کی خود کی کتابوں کا انکار ہے جو ان کی طرف نازل ہوئی ہے. اور پھر ان سے مزید ایک سوال کیا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یا قرآن کو ہم نہیں مانیں گے اور ہم صرف تورات کو مانیں گے، تو پھر تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے اس سے پہلے؟ اگر تم ایمان والے تھے تو تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کئی نبی گزرے ہیں جن کا انہوں نے قتل کیا یا قتل کی کوشش کی ان کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کافر بادشاہ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت لے کر جانے والے کون تھے؟ یہی یہود تھے۔ اور یہ نہیں، کئی اور رسولوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم نے پھر انبیاء کا قتل کیوں کیا؟ انہیں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسے ہی حق پرست ہو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھنے والے ہو تم، یعنی تم خود دعویٰ کرے کہ تم تورات پر ایمان رکھتے ہو، تو تم نے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کیا جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے؟ جیسے کہ انہوں نے زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، جو کہ خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے یہ انبیاء۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کی انہوں نے۔ تو تمہارے ہاتھ تو خود نبیوں کے خون سے آلودہ ہیں اور تم دعوے دار ہو کہ ایمان ہے ہمارے اندر، تو یہ کیسا ایمان ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تم تورات کو مانتے ہو تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تم نے، یا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب تورات تھی تو ان کی نافرمانی کیوں کی تم نے؟ آگے وہی بات بتائی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، جَاءَكُمْ، لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، کھلے نشانیاں، ثم، پھر، اتخذتم، بنا لیا تم نے، الاجل، بچھڑے کو، من بعد ہی، بعد اس کے، وانتم، اور تم، ظالمون، تم ظالم تھے۔ اور تحقیق، آئے تمہارے پاس موسیٰ سات واضح دلیلوں کے، یعنی معجزات کے، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود اس کے بعد، اور تم ظالم ہو۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو اور تم کہتے کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لائیں گے اور قرآن اور دوسری کتابوں کو نہیں مانیں گے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم نے نافرمانی کیوں کی جبکہ تمہارے پاس تمہارے درمیان نبی موجود تھے اور تمہیں ایک مشرک قوم سے نجات دلا کر لائے تھے، اور وہ مشرک قوم تھی جو کہ گائے کی پوجا کرتی تھی، لیکن تم نے پھر گائے کو ذبح کرنے سے کیوں انکار کیا؟ تم نے تو بچھڑے کو معبود بنا لیا، موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، یہ تو کھلم کھلا نافرمانی، کھلم کھلا شرک تھا۔ یہ تو اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس ایسے کھلے معجزات لے کر آئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی واضح تعلیمات لے کر آئے، تو تم نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس بات کا حکم نہیں دیا گیا وہ کرنا انسان کو کیا بنا دیتا ہے؟ ظالم بنا دیتا ہے۔ تو اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 93، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، لیا ہم نے، میثاقکم، پختہ عہد تم سے، ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم، اوپر تمہارے، الطور، طور کو، خذو، تم پکڑو، ما، جو، آتیناکم، عطا کیا ہم نے تم کو، بقوت، سات قوت کے، وسمعو، اور تم سنو، قالو، انہوں نے کہا، سمعنا، سنا ہم نے، واسینا، اور نافرمانی کی ہم نے، واشربو، اور وہ پلائے گئے، فی قلوبہم، دلوں میں اپنے، الاجل، بچھڑا، بکفرہم، بوجہ اپنے کفر کے، قل، تو کہے، بے سما، کتنا برا ہے جو، یا امرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، بہی، ساتھ اس کے، ایمانکم، ایمان تمہارا، ان، اگر، کن، تم ہو، تم مومنین، ایمان والے، مومن۔ اور یاد کرو جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے اور بلند کیا ہم نے تم پر طور پہاڑ کو اور کہا پکڑو جو دیا گیا تم کو ساتھ قوت کے، اور سنو، کہا، انہوں نے سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور پلا دیے گئے وہ اپنے دلوں میں محبت بچھڑے کی بس سبب ان کے کفر کی وجہ سے، کہہ دیجئے، بری ہے وہ چیز کے حکم کرتا ہے تمہیں اس کا تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں پر ان کی آگے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ان سے کہا گیا تھا کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کر کے، اور یہ بات ہمیں روایت سے پتہ چلتی ہے کہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر جھکا دیا گیا اور ان سے وعدہ لیا گیا کہ تم اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور رسول کی بات ماننا، یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے ہٹ دھرم تھے وہ کہ ان کے اوپر تور پہاڑ کو بلند کیا گیا عہد لینے کے لیے. اور کیا کہا گیا تھا ان کو کہ خزو ما آتینکم بقوتی وسمو، پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ اور سنو، یعنی ان کو تاکید کی گئی تھی کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور کان لگا کر سنیں. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے، ما آتینکم بقوتی وسمو، مضبوط پکڑنے کا مطلب ہے کہ کتاب کے احکامات پر عمل کرنا، کتاب کی باتوں پر چلنا، کتاب کو اپنا رہنما بنانا. آج ہمارے پاس بھی قرآن ہے، آج ہمارے پاس بھی کتاب ہے. آپ خود بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کو کھول کر دیکھتے بھی ہیں، جو قرآن کو اس نقطۂ نظر سے پڑھتے ہوں کہ اچھا یہ قرآن ہماری گائیڈ بک ہے. کیا آج ہم قرآن کو اس نظریے سے پڑھتے ہیں کہ اچھا چلے کھول کر تو دیکھیں اس میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، یہ کتاب ہمارے لیے کیا سبق دیتی ہے، یہ کتاب میں ہمارے لیے کیا نصیحت موجود ہے، یہ کتاب ہمیں زندگی گزارنے کا کیسا طریقہ بتاتی ہے؟ کبھی ہم نے اس نقطۂ نظر سے کھولا اس کتاب کو؟ کبھی ہم نے پڑھا یا کوشش کی؟ اور یہ کتاب میں جو واقعات، یہ جو خبریں دی گئی ہیں وہ کس لیے دی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہم ان سے بچیں، جو کچھ انہوں نے کیا تھا ہم وہ کام کرنے سے بچیں. تو جب ان کو کہا گیا کہ لو پکڑو کتاب اور خاموشی سے اور غور سے سنو، اور جو جتنا اچھا سننے والا ہوتا ہے، جیسے صحابہ کرام تھے کہ جیسے ہی سنتے فوراً ایمان لاتے تھے، جیسے ہی سنتے فوراً عمل کرتے تھے، یعنی سمعنا اور اطعنا ان کا معاملہ تھا. اور انہوں نے کیا کیا، سمعنا و اسینا، انہوں نے کہا کہ سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے. آپ دیکھیں ان کی ہٹ دھرمی ٹو مچ، یعنی بہت زیادہ ہی یہ لوگ ہٹ دھرمی میں آگے بڑھ گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن تو لیا مگر مانیں گے نہیں. تو قوم یہود کی یہ بھی ایک بیماری تھی کہ زبان کو ذرا سا موڑ کر یا مروڑ کر الفاظ کو اس طرح بدل دیتے تھے کہ بات کا مفہوم ہی بدل جائے. چنانچہ سمعنا و اطعنا کی بجائے انہوں نے کیا کہا، سمعنا و اسینا، یعنی سواد کو توئے کو انہوں نے سواد کر دیا اور زبان کو ذرا سا موڑ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو منافقین تھے ان کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ ان کی جب ان کو جب بات کی جاتی تو وہ بھی اس طرح سے کہتے، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم نے اسینا کیوں کہا تو خود کہتے کہ آپ ہی کے سننے میں کچھ خلل واقع ہوا ہے، آپ ہی کو صحیح سننے نہیں آیا ہے. اور کیوں ہوا یہ سب کچھ ان سے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے اس کفر کی پاداش میں. تو یہ عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری باتوں کا حکم دیتا ہے، کہ ایمان کے ساتھ بھلا ایسی حرکتیں زیب دیتی ہیں کہ تم دل کے اندر بچڑے کی محبت بھی چھپائے ہوئے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہو، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کے دل میں دو چیزیں نہیں ہو سکتی، اور منافق کے دل میں بھی اچھا اخلاق نہیں پایا جاتا اور نہ ایمان پایا جاتا ہے. تو مومن کا دل نفاق سے پاک ہوتا ہے، شرک سے پاک ہوتا ہے، یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا پھر جھوٹے معبودوں کی محبت ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ جو اشربو کا لفظ ہے یہ قابل غور ہے کہ رچ بس گیا تھا ان کے دل کے اندر، ان کو پلا دی گئی تھی. جیسے کہ جب پانی آپ پیتے ہیں تو کیسے پانی سے اندر ہمارا جسم سیراب ہو جاتا ہے، آپ پانی کو پھر الگ نہیں کر سکتے. کبھی آپ دیکھیں ملا کر، جیسے روح افزا آپ لے لیں یا کوئی بھی شربت آپ لے لیں، جب روح افزا پانی میں ملاتے ہیں، اب آپ سے کہا جائے کہ اچھا اب روح افزا کو الگ کریے اور پانی کو الگ کریے، کوئی بھی شربت آپ لے لیں، ایکس وائی زیڈ، مجھے اس وقت روح افزا کا ہی نام یاد آ رہا ہے. تو جب ہم اس کو مکس کرتے ہیں، جیسے شکر پانی میں گھل جاتی ہے نا، اب آپ سے کہا جائے کہ اچھا شکر کو الگ کرو اور پانی کو الگ کرو تو ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ آپ سے کہا جائے کہ اچھا اس شربت میں سے روح افزا کو الگ کرو اور پانی کو الگ کرو تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو یہ یعنی یہاں پر جو اشربو کا لفظ آئے کہ ایسے ان کے دل کے اندر بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی، وہ پلا دیے گئے تھے، یعنی گھل مل گئی تھی ان کے اندر، کہ اب اس میں سے نکالنا پاسبل نہیں تھا. اور نکل بھی گئی وہ تھوڑی دیر کے لیے جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تو وہ انہوں نے بات تو مان لی موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن ان کے دل کے اندر ابھی بھی وہ توہم پرستی باقی تھی. وہ کہتے ہیں دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں شرک چھپا ہوا تھا. تو براہیمی نظر ہوتی ہے پیدا بڑی مشکل سے، حوث چھپ چھپ کے بنا لیتی ہیں سینوں میں تصویریں. یعنی جو حوث ہوتی ہے انسان کی، یا انسان کے اندر کی جو خواہشات ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں سینوں میں چھپی رہتی ہے، کوئی کہیں کونے کھدرے میں وہ چھپی رہ جاتی ہے. بظاہر ہم زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر بہت ساری محبتیں ابھی تک پوشیدہ ہیں کچھ نہ کچھ چیزوں کی، ہماری توہم پرستیاں، ہمارے اوہام جو سپرسٹیشنز ہمارے پر مشہور ہیں، یا کچھ بھی یہ چیز سوچنے کے اچھے فلاں کام نہ کرنے سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اچھا یہ فلاں گیارہویں نہ منائی، بڑے بوڑھوں کی عید نہ منائی، یا جو رجب کی پوریاں نہیں کی، کچھ نہ کچھ مصیبت آ کر رہے گی. تو یہ دل کے اندر کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے شرک ہمارے، کہ جو بڑے بزرگوں نے جو کیا تھا پہلے شرک اور بدعت، یا بڑے بوڑھوں کی عید نہ کرنا، گیارہویں نہ منانا، رسم و رواج ہیں، یا اور بھی بہت ساری ایکس وائی زیڈ چیزیں۔ تو یہ جو توہم پرستی آج ہمارے یہاں پر پائی جاتی ہے، جیسے بنی اسرائیل کے دل کے اندر گائے کی پوجا یا گائے کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی، یعنی غیر مسلم قوم کے ساتھ رہتے رہتے، ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کے اندر انہی کی جیسی عادتیں پائی جاتی تھیں، یعنی وہ عادتیں اب ان کے اندر پختہ ہو گئی تھیں، ان کا بھی دل گائے کو پوجنے لگا تھا اور وہ گائے کی عظمت، اس کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ تو آج ہم بھی غیر مسلم قوم کے ساتھ رہتے ہیں، ہم بھی سوچے کہیں ہمارے اندر بھی، ہمارے دل کے کونے میں کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں بیٹھ گئی ہے جو غیر مسلم کرتے ہیں، ہم بھی اسی کو فالو کرتے ہیں، کہ وہ جس چیز سے وہ شگون لیتے ہم بھی شگون تو نہیں لیتے، گود بھرائی ہمارے دل کے اندر کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا ہے نا۔ جب کوئی لیڈی پریگنینٹ ہوتی ہے، کوئی لڑکی پریگنینٹ ہوتی ہے، تو اس کی گود بھرائی کرتے ہیں، یا اگر کوئی پریگنینٹ نہیں ہوتا ہے تو گود بھرائی کرتے ہیں، اس کی گود میں پتہ نہیں گرین گرین چیزیں ڈالی جاتی ہیں جب رشتہ پکا ہوتا ہے، جب شادی ہوتی ہے، کہ اس کی گود ہری بھری رہے۔ پھر کہتے ہیں پانچ سہاگن اس کے سر پر کچھ لگائیں، تیل لگائیں، مہندی لگائیں، اور بیوہ عورت کو پاس میں آنے نہیں دیا جاتا۔ تو وہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے اصل میں ہمارے دل میں بیٹھ گئی یہ بات کہ بیوہ عورت منحوس ہے، اس کو دلہن کے قریب نہ آنے دو، یہ رنگ میں بھنگ ڈال دے گی یا خوشیوں میں ہمارے یہ کچھ نہ کچھ غلط بات ہو جائے گی، اور ایسا نہ ہو کہ یہ قریب آئے تو ہماری بیٹی بھی بیوہ ہو جائے اس کی وجہ سے، استغفر اللہ۔ یعنی کسی انسان کا انسان سے تعلق ہوتا ہے بھلا؟ پھر قدموں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یعنی ایسی توہم پرستی ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہے کہ اب ہم چاہتے ہوئے بھی اس سے نکل نہیں سکتے، کہ اگر شادی ہو کر بہو گھر میں آئی اور اتفاق سے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو فوراً کیا کہتے ہم، یا اللہ کیا منحوس قدم پڑے ہیں اس کے، اس نے تو میرے شوہر کو کھا گئی، اس نے میرے بیٹے کو کھا گئی، اس نے یہ کر دیا۔ اور مائیں کیا کہتی ہیں، اور ابھی بھی جو جاہل کچھ عورتیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں، اگر گلے میں منگل سوتر نہ پہنو، اگر ہاتھوں میں چوڑیاں نہ ہوں تو کیا کہتی، کہ ہائے تم میرے بیٹے کو مارنا چاہتی ہو۔ تو یہ کیا ہے، یہ توہم پرستی کی جو ایک محبت ہے، یا ہمارے دل کے اندر کوئی یہ چیز رچ بس گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، وہ نکلتی نہیں ہے ہمارے اندر سے۔ یعنی ہم نے کسی انسان کی جان کو اس کالے منگل سوتر کے بدلے سمجھ لیا، یا ہم نے ہاتھوں میں پہنے جانے والی چوڑیوں کے بدلے کسی کی جان کو سمجھ لیا، یعنی یہ چوڑیاں کسی کو زندہ رکھ سکتی ہیں، یہ منگل سوتر کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ جو کوئی میرڈ اگر کوئی خاتون آتی ہے جس کا شوہر بہت چاہنے والا ہو، تو اس کو ہم بلاتے ہیں کہ اچھا اس کی وجہ سے یہ ہماری بیٹی پر اچھا اثر پڑے، یہ خوش رہے، اور اگر کوئی بیوہ عورت آتی ہے تو اس کو ہم دور کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا منحوس سایہ ہمارے اس پر نہ پڑے، نعوذ باللہ۔ تو منحوس کون ہوتا ہے، انسان کا نوشتہ تو اس کے گلے میں خود لٹکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کا شگون خود اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ کسی اور کی وجہ سے انسان منحوس نہیں ہوتا، کسی اور کوئی اور کا اثر کسی اور پر نہیں پڑ سکتا ہے، یہ سب ہماری توہم پرستانہ سوچ اور باتیں ہیں۔ تو یہ چیز، لیکن آج جیسے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی، اور انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس گائے کو اگر ہم ذبح کرتے تو ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آ کر رہے گی، اس لیے وہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ گائے کی محبت ان کے دل میں بس گئی تھی، عظمت ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم گائے کو ذبح کرو اور اس گوشت کے ایک ٹکڑے کو لے کر اسی مقتول پر مارو۔ تو اس سے دو کام ہو گئے، ایک تو ان کے اندر جو عقیدہ آخرت کی کمزوری پائی جاتی تھی، وہ عقیدہ آخرت دوبارہ ان کے سامنے اجاگر ہو گیا تھا، اور تم جو سمجھ رہے تھے کہ یہ گائے کو ذبح کرنے سے ہم پر کوئی مصیبت آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے الٹا تمہارا ایک معاملہ حل کر دیا، سالو کر دیا، اور وہ مقتول جو ہے وہ زندہ ہو کر کہنے لگا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے وہ بات نکال دی کہ دیکھو تم گائے کو ذبح کر کے سمجھ رہے تھے کہ ہم پر کوئی مصیبت آئے گی، تو الٹا مصیبت تم پر سے ٹل گئی۔ تو یہ جو ہماری توہم پرستیاں ہیں کہ بلی راستہ کاٹ جائے، اور کسی کے آنے کی وجہ سے یا کسی کی شادی ہونے کی وجہ سے کسی کا گھر میں انتقال ہو جائے تو کہیں کہ منحوس ہے، یہ سب ہماری توہم پرستانہ سوچ ہے، اور یہ نان مسلم قوم کے ساتھ رہتے رہتے ہمارے دل میں انہی کے جیسے عقیدے، انہی کے جیسے سوچ ہمارے دل میں رچ بس گئی ہے۔ تو ہمیں اس سوچ کو نکالنا پڑے گا۔ کسی انسان کے ذریعے سے کسی دوسرے انسان کی موت نہیں آتی ہے، کسی کے قدم منحوس نہیں ہوتے ہیں، ایسا کبھی نہ کہیں، یہ شرک والی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے توکل ہٹا دینے والی بات ہے۔ یعنی آپ کا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہے، آپ نے انسانوں کو سمجھ لیا کہ یہ انسان کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کسی کو نفع دے سکتے ہیں۔ جب موت لکھی ہوتی ہے تبھی آتی ہے، جب کسی کا نقصان ہوتا ہے اسی وقت وہ نقصان ہوتا ہے، کسی انسان کی وجہ سے دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تقدیر میں۔ نہیں, اگر آپ ایسا انسانوں کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ توہم پرستی, یہ ساری چیزیں بالکل ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. تو بنی اسرائیل کے دل میں بچڑے کی عظمت کیوں پختہ ہو گئی تھی؟ غیر قوموں کو اس کی پوجا کرتے دیکھ کر, کیونکہ وہ غیر قوموں کو دیکھتے رہتے تھے اس کی پوجا کرتے ہوئے, گائے کی پوجا کرتے ہوئے, لہٰذا ان کے دل میں بھی اس کی عظمت بیٹھ گئی تھی. آج بھی ہم غیر قوموں کو دیکھتے رہتے ہیں پوجا کرتے ہوئے ایسے جانوروں کی, تو کہیں ہمارے دلوں میں بھی تو اس کی عظمت تو نہیں بیٹھ گئی, یا ہم نے ان کے جیسے کچھ اور معبود تو نہیں بنا لے کہ انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ تو بھی ہمارے لیے کوئی معبود بنا لا جیسے کہ وہ قوم کے پاس معبود ہے. تو آج ہم نے بھی تو نہیں کہا کہ اچھا انہوں نے جگہ جگہ پتھر رکھ کر پوجا شروع کر دی تو ہم بھی کہیں پر قبروں کی پوجا شروع کر دیں. سیم ان کے جیسے کام, وہ لوگ گود بھرائی کرتے ہیں شگون لیتے ہیں تو ہم بھی گود بھرائی کریں شگون لیں. سہاگنوں کو وہ لوگ آس پاس رکھتے ہیں تو ہم بھی کہیں کہ اچھا سہاگنوں کو آس پاس رکھو تاکہ ہماری بیٹی کا بھی شوہر سلامت رہے, نعوذ باللہ. یہ سوچ بہت غلط ہے. اللہ تعالیٰ زندگی دے سب کو, لیکن زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں, آپ بتائیں کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو لہٰذا ہم سوچیں کہ آج مسلمانوں میں اس طرح کون کون سے جرائم پائے جاتے ہیں, کس کس کی محبت اور کس طرح کی توہم پرستی آج یہود کی طرح ہم مسلمانوں میں بھی رچ بس گئی ہے, سرایت کر گئی ہے. تو آپ خود سوچیں, آپ لوگوں کو ماشاءاللہ ہو سکتا ہے زیادہ معلومات ہو مجھ سے, تو لہٰذا آپ خود سوچیں کہ ایسی کون سی باتیں ہیں یا ایسی کون سی جھوٹی محبتیں ہیں جو ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر. جبکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں, والدین اور اولاد سے بڑھ کر. تو سب سے بڑھ کر ہمیں محبوب کون ہو؟ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کے بعد تمام محبتیں آتی ہیں. اور کسی کی محبت یا کوئی چیز کی اس طرح سے دلچسپی ہم اپنے اندر نہ بٹھا لیں کہ بس ہم اسی کے لیے جینے اور مرنے لگے ہیں. جب ہم کسی چیز کی طرف جھکتے ہیں نا تو بالکل 100% ادھر جھک جاتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. تو نہیں, ایسا نہیں, انسان جو ہے اعتدال پر قائم رہے, بالکل ایک طرف جھک کر نہ رہ جائے, چاہے وہ بیوی کی محبت ہو, چاہے شوہر کی محبت ہو, چاہے اولاد کی محبت ہو, چاہے والدین کی محبت ہو. تو وہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی تابع ہونی چاہیے, نہ کہ اس کے اوپر ہونی چاہیے. تو ہم سوچیں کہ ایسی کون کون سی محبتیں جو ہم نے آج اپنے دلوں میں بٹھا رکھی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے یہود کے دل میں بچھڑے کی محبت رچا بسا دی گئی تھی, رچ بس گئی تھی, تو کہیں ہمارے دلوں میں بھی تو ایسی محبت کوئی رچ بس نہیں گئی ہے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر, یا توہم پرستی یا پھر ہماری خود ساختہ سوچ. تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس سے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر قسم کے شرک بدعات اور ہر دھرمی ضد اور انعت سے ہم بچ سکیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق دے, ہمیں عاجزی کے ساتھ نیک باتوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کی باتوں سے جو سیکھنے کو ملا, پہلا پوائنٹ تو یہ ہے, یعنی عمل ہمیں کیسے کرنا ہے ان آیات پر, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں کہ ہمارے اندر بغی اور حسد ہو, یعنی ہم بغی اور حسد سے بچنے کی کوشش کریں. بغی ابھی ہم نے کیا کہا تھا, کیسے پڑھا تھا اس کو, اس کے معنی کیسے سمجھے تھے ہم نے, سرکشی, حد سے تجاوز کر جانا, اور حسد کہ جو نعمت دوسروں کو ملی ہے وہ ان سے چھن کر ہمارے پاس واپس آ جائے, یہ حسد ہوتا ہے. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ حسد سے منع فرماتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر چاہتے کہ تمہیں بھی وہ چیز ملے تو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. تو لہٰذا حسد نہ کریں, کبھی کسی کے پاس کوئی چیز دکھائی دے اچھی چیز تو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہیں, اور اگر آپ کو چاہیے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے یہ چیز, مجھے بھی نواز دے اس سے, لیکن دوسرے سے چھیننے کی تمنا نہ کریں, یہ حسد ہوتا ہے. اور حسد بہت نقصان دہ چیز ہے, یہ انسان کو نہ دنیا میں فائدہ پہنچاتا ہے نہ آخرت میں فائدہ پہنچائے گا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بغی اور حسد سے بچائے, پہلا پوائنٹ یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توازو اور عاجزی عطا کرے, اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. ایک دعا ہمیں سکھائی گئی ہے, بہت پیاری دعا ہے, ویسے یہ سجدے کے دوران بھی پڑھتے ہیں, سجدے میں بھی پڑھی جاتی ہے, لیکن آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک, کہ اے اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے, تیری معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ خیر کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے کھولتا ہے، اور شر بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے، یعنی خیر اور شر کا سب کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ شر سے بچائے. اور شر کیا ہے؟ کبر اور حسد، یہ شر ہے. اور خیر کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، اور اپنے نفس کو برائیوں سے بچانا. تو ہم دیکھیں، غور کریں کہ کہیں ہمارا نفس کسی شر میں تو مبتلا نہیں ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہمیشہ اچھے اخلاق کی دعا کریں اور اپنا اخلاق اچھا بناتے جائیں. یعنی یہود سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہود کے اندر جو خرابی پائی جاتی تھی کہ وہ تکبر میں اور حسد میں گر گئے تھے. تو یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے اصل میں، حسد اور تکبر، یعنی تمام عیوب اس میں آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی اس میں شامل ہے. تو لہٰذا ہم ان تمام عیوب سے اپنے آپ کو پاک رکھیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے. یعنی یہود کے جو جرائم تھے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور ان کے اوپر غضبناک ہوا، تو ہم ان تمام جرائم سے، ان تمام بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور قابل توجہ جو پوائنٹ ہے کہ حسد انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا، اور اسی بنا پر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو حسد کا انجام کیا ہے؟ رسوائی. لہٰذا کبھی حسد نہ کریں. اور دوسری بات ہے کہ اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. جیسے ان سے کہا گیا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، دین کو مضبوطی سے تھامنا کیا ہے؟ کہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، آگے بڑھ چڑھ کر وہ اطاعت کرتا ہے. اسی لیے کیا کہا گیا کہ قوی مومن بہتر ہے دین میں کس سے؟ ضعیف مومن سے، کمزور مومن سے. تو لہٰذا اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اپنے آپ کے اندر قوت پیدا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمے رہیں، کیونکہ جو کمزور مومن ہوگا کیا ہوگا؟ وہ اطاعت نہیں کر سکے گا صحیح سے. تو لہٰذا اپنے دین کو، اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور تیسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ عناد یا گناہوں پر اصرار یا پھر تکبر اور ہٹ دھرمی، یہ دل کو بالکل خیر سے محروم کر دیتی ہے، اور پھر عناد اس کے اوپر اتنا چھا جاتا ہے کہ اس کو وہ غلط چیزیں ہی صحیح لگنے لگتی ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ کسی دل پر اتنا کفر اور عناد چھا جائے کہ وہ برائی کو بھی اچھائی سمجھنے لگے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی آیتوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے والا، اس کے مطابق عمل کرنے والا اور اسے آگے پہنچانے والا بنائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ